صفحہ نمبر 412، اگلے روز صبح سویرے السودان جدہ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہو گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں، لیکن میرے ہاتھ میں سامان اور سر پر گرہوں کی گٹری تھی، اس لیے اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔ کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے مولموں کے وکیل اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے۔ ایک جگہ عبد الرزاق محبوب مولم کا بورڈ لٹکا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد سہلٹ کے بہت سے بنگالی زائرین جمع تھے۔ مولم کا وکیل حساب کر کے انہیں چیخ چیخ کر سمجھا رہا تھا کہ جس کے پاس 385 ریال کی رقم موجود نہیں، وہ نہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ جو شخص اسے پوری رقم گن کر دکھاتا تھا، وکیل اس کا نام مولم کے رجسٹر میں درج کر لیا کرتا تھا۔ میں نے بھی 385 ریال نقد دکھا کر عبد الرزاق محبوب کو اپنا مولم مقرر کر لیا۔ اب اس وقت میرے پاس 1200 ریال کی رقم موجود تھی، اس میں سے 385 ریال اپنے لیے رکھ کر باقی 815 ریال میں نے چپتے سے شاکر میاں اور تفضل علی میں برابر بانٹ دیے، جو خالی ہاتھ تھے اور مولم کے وکیل نے انہیں اپنے رجسٹر میں درج کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شاکر میاں اور تفضل علی نے سمجھ جا کے گرمی کی شدت سے میرا دماغ چل گیا اور میں یہ حرکت دماغی توازن خراب ہو جانے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ ساری بات مولم کے وکیل کو بتائی۔ وکیل نے بھی اس بات کی تائید کی کہ گرمی نے میرے دماغ میں خلل ڈالا ہوا ہے۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو وہ مجھے کسٹم ہاؤس کی پولیس چوکی میں لے گئے۔ ہم سب کے بیانات سن کر پولیس والوں نے حکم دیا کہ یہ رقم مولم کا وکیل اپنے پاس امانت رکھے، اگر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی میں اقرار کروں کہ میں یہ پیسے باقیمی ہوش و حواس شاکر میاں اور تفضل علی کو دے رہا ہوں تو بے شک ان کو ادا کر دیے جائیں۔ جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے مولم نے اپنی اسامیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک طبقہ تو اسودہ حال حاجیوں کا تھا جو مولم کی فیس کے علاوہ مکہ معظمہ میں اس سے رہائشی کمرے کرائے پر لینے کی توفیق بھی رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 385 ریال والوں کا تھا جو بڑی مشکل سے صرف ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ جدہ سے مکہ روانگی سے وقت پہلے طبقے کو بسوں کے اندر سیٹوں پر بٹھایا جاتا تھا اور ہمیں چھت پر جگہ ملتی تھی۔ ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ مولم عبد الرزاق محبوب کا 12-13 برس کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک گندے نالے کنارے لے گیا اور 30-35 گز زمین گھیر کر اسے ہماری اقامت گاہ قرار دے دیا۔ کچھ لوگ چادریں بچھا کر لیٹنے لگے تو مولم کے بیٹے نے ڈانٹا کہ یہ پاؤں پسار کر سونے کا وقت نہیں، بلکہ ہم وضو کر کے تیار ہو جائیں، کیونکہ تھوڑی دیر میں واپس آ کر ہمیں عمرہ کرانے کے لیے لے جائے گا۔ ہم نے بھاگ دوڑ کر کسی نہ کسی طرح وضو کیا اور مولم کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جو وہ بخودار ڈھائی تین گھنٹے کے بعد نمودار ہوا اور ہم 20-25 آدمی اس کی رہنمائی میں تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جو شخص حرم شریف میں داخل ہوتا ہے وہ اپنا جوتا، اپنے گناہوں کی گٹھڑی، اپنی دستار فضیلت اور اپنی بزرگی کا معاملہ دروازے کے باہر چھوڑ جاتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر آئے گا تو اس کا جوتا، اس کے گناہوں کی گٹھڑی یا اس کی فضیلت کی دستار یا اس کی بزرگی کا معاملہ اس کو واپس بھی ملے گا یا نہیں۔ بعض لوگوں کے جوتے گم ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے گناہوں کی گٹھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں، بعض لوگ اپنی فضیلت اور بزرگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس حرم شریف کے باہر چھوڑنے کے لیے اپنے پاؤں میں ربڑ کے چپل اور سر پر گناہوں کی گٹھڑی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں نے دل و جان سے دونوں کو اٹھا کر باہر پھینک مارا اور باب الاسلام کے رستے حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی دم بھر کے لیے بجلی سی کوندی اور زمین کی کش سے شکل گویا ختم ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے گاڑی کو مضبوط بریک لگا کر میرے وجود کو پنکچر شدہ ٹائر کی طرح جیک لگا کر ہوا میں معلق کر دیا گیا ہو، جیسے میری پنڈلیوں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہو، میرے جسم کے اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ٹوٹ سا گیا، ہاتھ بے لوچ ہو کر لٹک سے گیا، سر بنور میں پھنسے ہوئے خسکو خاک شاخ کی طرح بے بسی میں چکر کاٹنے لگے۔ اسی طرح اپاہج سا ہو کر میں طواف کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے بے ساختہ لڑکا کر وہیں بیٹھ گیا۔ نماز فجر کے بعد ہمارے مولم کا بیٹا حاجیوں کی ایک اور پارٹی کو عمرہ کرانے میرے قریب سے گزرا۔ ان کے ساتھ شامل ہونے کو تو جیت چاہا لیکن ہمت نہ ہوئی۔ میرے قریب ہی چند قدم کے فاصلے پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں نے بھی قرآن شریف کی ایک جلد اٹھائی اور ایک سکون کے ساتھ ٹیک لگا کر تلاوت شروع کر دی۔ ابھی چند سطریں ہی پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے سخت ڈھونکے آنے لگے، جیسے کسی نے کلورو فارم سنگا دیا ہو۔ اب یہ روح जान को लागू हो गया कि वैसे तो मैं बिल्कुल चौकस व बेदार रहता था, लेकिन कुरान शरीफ खोलते ही आंखें नींद के खमार से बेख्तियार बंद होने लगती थी। कुछ देर इसी कश्मकश की अजियत झेलने के बाद मैं उठा और बाहर आकर ढूंढता ढूंढता बड़ी मुश्किल से अपनी जाए क्याम पर वापस पहुंचा। मेरे कुछ साथी उमरा करने के बाद हराम खोल कर हराम से सो रहे थे, बाकी ज़मीन पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मैंने उनसे बैतुल खुदा के मतलब दरियाफ्त किया तो उन्होंने एक जानब इशारा करके कहा कि नाले के साथ साथ सीधे चले जाओ, 15-20 मिनट में बैतुल खुदा पहुँच जाओगे। कोई नसर मील चलने के बाद एक कच्ची दीवार आई, उसमें बहुत से छोटे छोटे दरवाजे बने हुए थे। हर दरवाजे के सामने लोगों की कतारें तवील कतार हाथों में लोटे लिए मंजर खरीदी। एक शख्स ने चंद स्पर्श लेकर मुझे भी पानी से भरा हुआ लोटा दे दिया, जिसे संभाल कर मैं भी एक कतार में लग गया। काफ़ी देर के बाद मेरी बारी आई, मैं अंदर गया तो कदम चेप के ऊपर तक बोल व बाजार का ढेर तैर रहा था। अंदर जाते ही मुझे इस कदर जोर की क्या है कि मैं फिसल कर पखाने के इस दलदल में गिर गया। कमर से ऊपर तक मेरा बदन और अहराम गलाजत से भर गया और मैं इसी तरह बदबू और कफन में शराबूर नाले के किनारे वापस पहुंचा। रास्ते में जो कोई मेरे करीब से गुजरता वो फौरन घिन खाकर नाक पर हाथ या कपड़ा रख लेता था। मेरे साथी भी मेरी इस हैबत पजाई पर खूब हंसे और छी छी करके मुझे अपनी जगह से दूर बिठा दिया। मेरे पास दूसरा हराम ना था, मैंने एक बंगाली साथी से मदद मांगी और इसे बांध कर हराम धोया और गुसल किया। जोर की नमाज तक नहा धोकर मैंने फिर हरम शरीफ के जा रही। अब मेरे जहर से तो किसी को बदबू ना आ रही थी, लेकिन अपने अंदर के तहफन से मेरा दिमाग बुरी तरह फट रहा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अयाम में हज में 360 औलिया अल्लाह हर वक्त हरम शरीफ में हाजिर रहते हैं। मैंने भी हतीम में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया, आप लोग जो 360 की तादाद में यहाँ फौज दर फौज मौजूद हैं, आखिर आप किस मर्ज़ की दुआ है? मेरे पाँव में जंजीर पड़ी हुई है और मैं अब तक उम्र अदा नहीं कर सकता। मेरी आँख में नींद का खुमार छाया रहता है और मैं कुरान शरीफ की तिलावत से मज़ूर हूँ। क्या आप हजरात के पास ऐसे मर्ज का कोई इलाज नहीं है? मेरा ख्याल था कि मेरी पुकार सुनकर हरम शरीफ के चारों कोनों से नूरानी सूरत वाले खरका पोश बुजुर्ग भागते हुए आएंगे और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे मेरी मुश्किल से निजात दिलाएंगे, लेकिन ऐसा कोई वाकया पेश या रूनमा ना हुआ। अलबत्त इसके बाद रफ्ता रफ्ता मेरे पाँव तवाफ के लिए आज़ाद हो गया और मेरी आंखों में तलावत के लिए बेदारी आ गई। नाले के किनारे मेरे बिल्कुल करीब भावलपुर के खानदान ने डेरा लगाया हुआ था। एक बूढ़े मियां बीबी के साथ इनकी जवान बहू थी। बड़े मियां तो खामोश बैठे हुक्का पीते रहते थे, लेकिन सास और बहू में बात बात पर बड़ी तवील लड़ाई हुआ करती थी। लड़ाई में अक्सर हार अक्सर बहू की होती थी और हर शिकस्त के बाद वो रोती ही उठ खड़ी होती थी और सास से कहती थी, अच्छा तुमने जितना जुल्म करना है मुझ पर कर लो, मैं अभी जाकर तवाफ करती हूँ, अल्लाह मियाँ से पास अपनी फरियाद पहुँचाती हूँ। ये धमकी सुनते ही उसकी सास फौरन पिस जाती और बहू का दामन पकड़ कर बड़ी लिजाजत से कहती, ना बेटी तू मेरी बेटी है, ऐसी गलती ना करना, काम का कोई उल्टी सीधी बात मुँह से ना निकाल बैठना, तवाफ में जो मुँह से निकल जाए वो पूरा होके रहता है। ये ड्रामा रात दिन में कई बार होता। एक रोज़ बड़ी शदीद गर्मी थी, दोपहर के वक्त अचानक आंधी आई और तेज़ खूब बारिश होने लगी। नाले के किनारे मुकीम हाजियों का सामान कीचड़ में लथपथ हो गया। अब सास और बहू भी बड़ी सख्त चीख चीख होने लगी। गुस्से में आकर सास ने बहू को चोटी से पकड़ लिया और इसे झंझोड़ झंझोड़ कर कहने लगी, आज सुबह तवाफ में ये हरामजादी कह रही थी, अल्लाह में बड़ी गर्मी है, अल्लाह मियाँ बड़ी गर्मी है, अल्लाह मियाँ बारिश। अरे काले मुंह वाली, तुझे पता नहीं यहाँ हर दवा कबूल होती है, ले अब बारिश का मज़ा चख। अब ये तेरा सामान तेरा बाप आके सफाएगा। इस खानदान से ज़रा हट के एक जवान जोड़ा सब तेरा था। ये मियाँ बीवी बेवलाद और बच्चे के अर्जू लेकर हज करने आए थे। खैर अपना पहला तवाफ करके जब वापस आए तो बीवी ने बड़े वसूख से कहा कि अब इनकी मुराद ज़रूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि तवाफ के दौरान उसने अल्लाह मियाँ से अपने बच्चे के अलावा और कुछ नहीं मांगा। लड़का मांगा था या सिर्फ बच्चा मांगा था? खामद ने वकीलों की तरह जिला की, लड़के की बात तो मैंने कोई नहीं की, फकत बच्चा मांगने की दुआ करती रही। बीवी ने जवाब दिया, रही ना ऊँट की ऊँट। खामद ने बिगड़ कर कहा, अब अल्लाह की मर्ज़ी है, चाहे लड़का तो दे चाहे तू लड़की दे, अब वो तुझी से पूछने की थोड़ी आएगा। इस वक्त लड़के की शर्त लगा देती तो लड़का ही मिलता, यहाँ की दुआ कभी ना मंजूर नहीं होती। ये सुनकर बेचारी बीवी भी काफ़ी अफसोस मिलने लगी। फिर चेक कर बोली, कोई बात नहीं, तुम कुछ फिक्र ना करो, अभी बहुत से तवाफ़ बाकी हैं, अगली बार मैं अपने खामन خداوند کو لڑکے کے لیے راضی کر لوں گی۔ ان سیدھے سادھے مسلمانوں کا ایمان اس قدر راسخ خاطر خانہ کعبے کے گرد طواف کرتے ہی وہ ایک بہت دور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ ان سب کو حق یقین کی دولت حاصل تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے اپنی اپنی فرمائشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ قبولیت کی مہر لگوا لیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مجھے اپنی نمازیں، اپنے طواف اور اپنی دعائیں بے حد ستی اور کھوکھلی اور بے جان اور جعلی اور نقلی اور فرضی نظر آنے لگی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس لڑکا ساس اور بہو اور اس کی نوجوان کی بے اولاد بیوی کے پاؤں کی خاک تبرک کے طور پر اپنے سر پر ڈالوں، تاکہ مجھے بھی ان کے یقین محکم کا ایک چھوٹا سا ذرہ نصیب ہو۔ منع کے لیے روانگی کا دن مقرر ہوتے ہی مجھے شدید لرزہ کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ ہی بڑے زور کی نکسیر چلنے لگی۔ میری علالت کی خبر سن کر مولم عبدالرزاق محبوب بنفس نفیس نالے کے کنارے آیا اور میری نبض دیکھ کر بولا، منع اور عرفات میں بڑی سخت گرمی ہوگی، اس حالت میں وہ مجھے اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جا سکتا۔ دوسرے حاجیوں کو اس کی تاکید کی کہ نماز فجر کے فوراً بعد وہ بس میں سوار ہونے کے لیے اس کے ڈیرے کے سامنے جمع ہو جائے۔ مولم کا حکم سن کر میرے بعض ساتھیوں نے میری ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، بعض نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ حج پھر کبھی نصیب ہو جائے گا، بعض نے تاس خانہ سر ہلایا اور خاموش رہ۔ لیکن بہاول پوری بہو کی لڑکا ساس کڑک کر بولی، تم جوان آدمی ہو، یہاں ڈھیری کھا کر لمبے کیوں پڑے ہو؟ جاؤ اٹھ کر طواف کرو، اللہ میاں یہاں تک لایا ہے تو اب خالی ہاتھ واپس بھیجتے ہوئے اسے شرم نہ آئے گی۔ میں اٹھ کر چلنے لگا تو چلا نہ جاتا تھا، نکاحت کے مارے میرا برا حال تھا۔ یہ دیکھ کر اس بے اولاد بیوی کا جوان سال مرد میاں اٹھ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، آؤ میں تمہیں طواف کرا لاتا ہوں۔ مطاف میں بڑا ہجوم تھا، لیکن اس نوجوان نے بڑی محنت سے سہارا دے کر مجھے طواف کرایا، ساتھ ہی بلند آواز سے میرے لیے دعا بھی مانگتا جاتا تھا۔ اس دعا اور طواف نے میری ہمت بندائی اور اس کے بعد میں نے خود ہی کئی طواف اور بھی کیے۔ صبح سویرے میں بھی تازہ دم تھا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مولم صاحب کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ وہاں پر صرف ایک بس کھڑی تھی جو سواریوں سے اٹا اٹ بھری ہوئی تھی، چھت پر بھی لوگوں کے سوار تھے اور تل رکھنے کو جگہ باقی نہ تھی۔ بس کے ارد گرد 60-70 حاجیوں کا ہجوم تھا۔ مولم کا بیٹا انہیں سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے انتظام تو 3 بسوں کا کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اب تک صرف ایک بس میسر آئی ہے۔ اب جو لوگ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر سکتے ہیں وہ ٹیکسی تلاش کر لیں، باقی حضرات پیدل منع کروانا ہو جائیں۔ یہ سن کر نالے کے کنارے والے میرے ساتھی ہنسی خوشی پیدل چل پڑے، میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ شہر سے نکل کر جب ہم کھلی سڑک پر آئے تو حرام پوش مخلوق کا ایک جمع غفیر سلاب کی لہروں کی طرح منع کی طرف پا پیادہ رواں دواں تھا۔ ان کے درمیان بسوں اور ٹرکوں اور موٹر کاروں کی بے ترتیب قطاریں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھیں۔ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی نالے کے کنارے والے ساتھی بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گیا۔ اب میں بالکل اکیلا اور آزاد تھا۔ اس آزادی سے لذت ایک تیز تند نشے کی طرح میری رگوں میں سرسرانے لگی۔ فضا میں تلبیہ کی گونج کا سائبان تنا ہوا تھا اور زمین پر ہزاروں مستراب قدم تیز رفتاری سے ایک ہی منظر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ تھا، ہر شخص اپنی دھن میں مست اور بے خود تھا، ہر شخص گمنام تھا، ہر شخص بے جنس تھا، ہر شخص لا تشخص تھا۔ چلتے چلتے ایک ضعیف عمر آدمی لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا، کسی نے اس کی نبض ٹٹول کر اعلان کیا خلاص، کسی دوسرے نے انا للہ اللہ راجع اون پڑا اور اس کی لاش کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے لگا دیا۔ باقی لوگ بدستور چلتے رہے، لبیک اللہم لبیک، منع کے چپے چپے پر کلا بارہ کی طرح خیموں کی چھتریاں تنی ہوئی تھیں۔ گرد و پیش کی پہاڑیوں پر جب جا چونے کی سفیدی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ چونے کی کلی نہ تھی بلکہ حرام پوش حاجیوں کے گروہ تھے جو پہاڑیوں کی ڈلوانوں پر پسیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کی تلقین میں نے بھی ایک چٹان کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی۔ اگلی صبح لاکھوں کا یہ قافلہ میدان ارمان کی جرم روانہ ہوا، اس کے پیچھے پیچھے میں بھی وہاں پہنچا۔ کچھ لوگوں نے جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ کر وقوف کیا، میں نے بھی کہیں قریب ہی جگہ ڈھونڈ لی اور شام کو سب کے پیچھے پیچھے مضرفہ پہنچا۔ مضرفہ کی چاندنی رات ختم ہوتے ہی اس عظیم الشان تنہائی کے لمحات میں رخصت ہو گئے جو منع اور عرفات اور مضرفہ میں لاکھوں کے ہجوم نے مجھے عطا کیے تھے۔ دشت و بیا باں میں اور کچھ عزلت کی تنہائی میں سکوت ہوتا ہے، ہجوم عرفات کی تنہائی میں سکون ہی سکون تھا۔ منع واپس پہنچ کر اس قربانی کے مقام پر اچانک میری میڑ بھیڑ اپنے مولم عبد الرزاق محبوب سے ہوگی۔ وہ بڑا خوش تھا کہ میں نے اس کے لیے کسی جگہ بھی سر درد نہیں بنا۔ انعام کے طور پر اس نے قربانی کے سلسلے میں میری خاطر خواہ مدد کی، اور دوسرے روز جب ہم مکہ معظمہ کو واپس لوٹے تو مجھے اپنی بس کی چھت پر بیٹھنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ مکہ معظمہ واپس آتے ہی میرے سر پر مدینہ منورہ پہنچنے کی دھن سوار ہو گئی، لیکن مولانا عبد الرزاق نے بڑی سنگ دلی سے مجھے سمجھایا کہ میرے مدینہ شریف روانہ ہونے کی تاریخ سعودی حکومت سے مقرر ہو کر آئے گی، اس وقت تک میں صبر سے کام لوں اور بار بار اپنا پاسپورٹ مانگ کر اسے دک نہ کروں۔ ساتھ ہی اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے یہ مدینہ کی رٹ لگا کر اسے زیادہ تنگ کیا تو وہ رئیس المعلمین کے پاس جا کر میری شکایت کرے گا، اور رئیس المعلمین کو اختیار ہے کہ وہ میرا پاسپورٹ ضبط کر کے مجھے پولیس کے حوالے کر دے۔ مولم کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے خانہ کعبہ کی راہ لی۔ رستے میں چلتے چلتے میں دل ہی دل میں بڑی چال بازی اور چابک دستی اور بڑی فنکاری سے ایسے دوائیاں فکرے تراشتہ رہا جن سے یہ مطلب نہ نکلے کہ میں خدا نہ خواستہ مکہ معظمہ سے تنگ آ کر یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، بلکہ جن سے فقط یہ ظاہر ہو کہ میں اللہ کے رسول مقبول کی عقیدت میں مدینہ منورہ جانے کے لیے بیتاب ہوں۔ میں اسی ادھیڑ بن میں چلا جا رہا تھا کہ سڑک پر سامنے سے پاکستان امبیسی کی ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار میں سفارتکار خانے کا کچھ عملہ سوار تھا، ان میں سے ایک صاحب مجھے پہچانتے تھے۔ انہوں نے کار روکی اور الیک فلیک کے بعد چھوڑتے ہی پوچھا، آپ مدینہ منورہ چلیں گے؟ جی ہاں ضرور، میں نے بکھرا کر کہا، لیکن کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ خوشی کے رستے آیا ہوں، پاکستانی حاجیوں کا ایک قافلہ آج شام جدہ سے مدینہ روانہ ہو رہا ہے، اگر میں اس میں شامل ہونا چاہوں تو بھی ابھی ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جدہ روانہ ہو جاؤں گا۔ میں نے بھاگ دوڑ کر رواداری میں الوداعی طواف کیا، نالے کے کنارے سے اپنی سامان کی پوٹلی اٹھائی۔ بیسی کے عملے نے میرے معلم سے میرا پاسپورٹ وصول کیا، اور پورے 3.5 گھنٹے کے اندر ادھر میں راولپنڈی کی حج ٹرانسپورٹ کمپنی کے قافلہ میں بیٹھا ہوا جدہ سے بصوبہ مدینہ روانہ تھا۔ خنک شہر کے اس زمانے میں جدہ سے مدینہ منورہ جانے والی سڑک پکی نہ تھی، بس ایک کشادہ سا روڑے دار رستہ تھا جو کہیں سے کچا تھا، کہیں سے سنگلا تھا، کہیں سے اونچا تھا، کہیں نیچا تھا۔ بسیں اور ٹرک اور موٹر گاڑیاں اس پر ہچکولے لے کھاتی کشاں کشاں چلتی رہتی تھیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے دن کے بیشتر حصہ میں ٹریفک بند رہتا تھا، اور ساری رات اس پر گاڑیوں کی گہما گہمی رہتی تھی۔ ہمارا قافلہ بھی رات بھر چلتا رہا، اور صبح 10 بجے کے قریب مدینہ منورہ سے 4-5 میل اس طرف رک گیا تھا، جہاں پر ایک کنواں تھا جس پر راہٹ چل رہا تھا۔ قافلے والوں نے یہاں ادھر کا غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے۔ کچھ عقیدت مند بسوں پر دوبارہ سوار ہونے کی بجائے یہاں سے احترامن پیدل چلنے لگے، میں بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے پیدل روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کر خیال آیا کہ دیار حبیب میں جوتے پہن کر داخل ہونا بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ میں نے فوراً اپنی چپل کھول کر ہاتھ میں اٹھا لی اور بھرنا پا چلنے لگا۔ دھوپ میں تپتے ہوئے سنگ ریزوں پر پاؤں پڑتے ہی میرے تلووں میں آگ کے شعلوں سے لپکی اور حرارت کی لہریں بجلی کے کرنٹ کی طرح میرے جسم میں پھیل کر دماغ سے ٹکرانے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چپکے سے اپنی چپل دوبارہ پہن لیے۔ اپنے جذبہ احترام کے اس بودے پان پر مجھے اس قدر جھنجھلاٹ اور ندامت محسوس ہوئی کہ میں اپنے چپل پھر سے کھولے اور انہیں اٹھا کر سر سے دور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب ننگے پاؤں چلنا میری ایک امر مجبوری تھا، لیکن میری خود فریبی اس مجبوری کو احترام کا نام ہی دیتی رہی۔ ڈیڑھ گھنٹہ چلنے کے بعد ایک موڑ آیا جس کی کلائی پر چند گاڑیاں رکی ہوئی تھیں، اور بہت سے لوگ سڑک پر کھڑے والہانہ انداز میں درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ یہ بات اس بات کی علامت تھی کہ ان حضرات کو اپنا گوھر مقصود نظر آ گیا۔ میری عمر اس وقت 33 برس تھی۔ اس طویل عرصہ میں میری آنکھوں نے زندگی کی قساوت اور رزالت اور رکاکت اور خباست کے علاوہ اور بہت کم دیکھا تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ گنبد خضرا پر نگاہ ڈالنے سے پہلے ان گناہگار آنکھوں کو کسی قدر صاف کر دوں۔ اس مقصد کے لیے شاہراہ مدینہ کی خاک سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی تھی؟ میں نے اضطرار چلتی ہوئی سڑک سے خاک کی ایک چٹکی اٹھائی اور اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا۔ مسجد نبوی تک پہنچتے پہنچتے میری آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئیں اور رستہ نظر آنا مشکل ہو گیا۔ قدم قدم پر راہ گیروں نے سے ٹکر لگتی تھی۔ مجھے آندھا سمجھ کر ایک بھلے آدمی نے میری رہنمائی کی اور مجھے باب جبریل تک پہنچا دیا۔ باب جبریل پر عاشقان رسول کا ہجوم تھا، اندر جانے والوں اور باہر آنے والوں کا غیر منقطع تنتا بندھا ہوا تھا۔ ایک نورانی صورت بزرگ چٹائی پر بیٹھے لوگوں کے جوتے سنبھالنے میں مصروف تھے۔ میری آنکھوں میں اب تک دھند سی چھائی ہوئی تھی اور بھیڑ کے ریلے میں پھنس کر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں۔ ایک مقام پر چند لوگوں سے ٹکرا کر پوری طرح لٹکھڑایا اور جوتوں کے ڈھیر پر اوندے منہ جا گرا۔ جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا اور اپنے پاس چٹائی پر بٹھا لیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اپنی سراہی سے پانی کا گلاس پلا کر انہوں نے اذرائے ہمدردی دریافت کیا کہ میری آنکھوں کا کیا مرض لحاظ ہے۔ میں نے شہر مدینہ کی خاک کی چٹکی والا واقعہ بے کم و کاست بیان کر دیا۔ اسے سن کر وہ بے اختیار رو پڑے اور مجھے وہیں بیٹھے رہنے کی ہدایت کی۔ عصر کی نماز سے پہلے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے سوز و گزار سے درود و سلام پڑھایا۔ نماز کے بعد وہ مجھے پھر اپنے پاس باہر چٹائی پر لے آئے۔ یہ صاحب مشرق اور مغرب میں بہت سے ملکوں کے سیاحی دورے کر چکے تھے۔ عربی تو ان کی مادری زبان تھی، اس کے علاوہ ترکی، فارسی اور انگریزی خوب جانتے تھے، کسی قدر فرانسیسی زبان سے بھی آشنا تھے۔ 18-19 برس سے روزہ رسول اور مسجد نبوی کی صفائی کے انتظامات کے ساتھ وابستہ تھے۔ حج کے زمانے میں جب زائرین کا رش بڑھ جاتا تھا تو یہ صاحب رضا کرانہ طور پر باب جبریل کے باہر جوتے سنبھالنے کا کام بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا اور ہنس کر بولے، تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، میری اردو بڑی کمزور ہے، آؤ انگریزی میں گفتگو کریں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مغرب کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گئے جو مسجد نبوی کے بالکل قریب واقع تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اپنے کپڑوں کا ایک صاف جوڑا عنایت کیا، بازار سے نئے چپل لا کر دی اور ایک ڈاکٹر کی دکان پر جا کر میری آنکھوں میں دوا لگوائی۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ میں رات بھی انہی کے ہاں گزاروں۔ میں نے التماس کی کہ اگر وہ مجھے باب جبریل کے باہر اپنی چٹائی پر شب بسری کی اجازت دے دیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ اس پر وہ کچھ سوچ میں پڑ کر پھر بولے، اس کی اجازت تو نہیں، خیر عشاء کے بعد دیکھا جائے گا۔ عشاء کے بعد جب مسجد نبوی کے دروازے بند ہو گئے تو وہ اندر ہی رہے۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد اپنے سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر باہر آیا اور مجھے ایک کاغذ دیا جس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا اور نیچے مہر لگی ہوئی تھی۔ فرمایا، تم اس چٹائی پر رات گزار سکتے ہو، اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ اجازت نامہ دکھا دینا۔ تہجد کی اذان ہونے تک کئی سپاہیوں نے کئی بار آ کر مجھے ٹوکا، لیکن اجازت نامہ دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ ایک روز تو جوتے رکھنے والے صاحب نے اپنی کرم فرمائی کی انتہا کر دی۔ عشاء کے بعد جب مسجد نبوی کے دروازے بند ہونے لگے تو انہوں نے مجھے باہر نکالا اور تہجد کی اذان تک اپنے ساتھ اندر ہی رہنے دیا اور تھوڑی دیر کے لیے جالی مبارک کے اندر اس عرش برین جیسی مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جاروب کشتی کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ اگلے روز انہوں نے مجھے مدینہ منورہ سے رخصت کر دیا۔ میں نے بہت عذر کیا کہ میرا یہاں سے ہلنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن وہ نہ مانے، فرمانے لگے، پانی کا برتن بہت دیر تک آگ پر پڑا رہے تو پانی ابل ابل کر ختم ہو جاتا ہے اور برتن خالی رہ جاتا ہے۔ دنیا داروں کا ذوق و شوق وقتی ابال ہوتا ہے، کچھ لوگ یہاں آ کر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، ان کا جسم تو مدینے میں ہوتا ہے لیکن دل اپنے وطن کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان رہے تو اپنے وطن میں لیکن دل مدینے میں لگا رہے۔ وہ مجھے بسوں کے اڈے تک چھوڑنے آئے اور جدہ جانے والی ایک بس میں مجھے ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر دلوا دی۔ نصف رستہ طے کرنے کے بعد ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک سیاہ فام افریقی نوجوان ننگے سر دھوپ میں پیدل چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔ بیوی کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ اس شدید دھوپ میں بھی یہ جوڑا بڑے اطمینان سے پا پیادہ مدینہ شریف طرف جا رہا تھا۔ ڈرائیور رحم دل آدمی تھا، بس روک کر اس نے ان مسافروں کو اپنی سراہی سے پانی پلایا۔ پانی دیتے ہوئے ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ یہ پانی مدینے سے آیا۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے۔ انہوں نے ایک گھونٹ اپنے بچے کے منہ میں بھی پانی ٹپکایا۔ پانی کے کچھ قطرے زمین پر گر گئے۔ میاں بیوی نے جھک کر بھیگی ہوئی ریت اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال دی۔ جدہ پہنچ کر بس اپنے اڈے پر رک گئی تو سامنے طرح طرح کے ٹھنڈے مشروبات کی دکان نظر آئی۔ جدہ کی بندرگاہ پر اترنے کے بعد اب تک مجھے کوئی ٹھنڈی چیز پینے کا موقع نصیب نہ ہوا تھا۔ اب اس دکان کو دیکھ کر کوئی ٹھنڈی بوتل پینے کے لیے میرا دل بے اختیار مچلنے لگا۔ میں پیاسے اونٹ کی طرح اس دکان کی طرف لپکتا ہوا گیا۔ دکان کے عین سامنے ایک قد آدم آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ جب میں دکان کے قریب پہنچا تو اس آئینے میں نظر آیا کہ میرے عین پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ایک نحیف و نزار شکستہ صورت بڈھا ابھی ہانفتہ ہانفتہ اسی دکان کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اس حالت زار پر رحم کھا کر میں ایک طرف ہو گیا تاکہ وہ مجھ سے پہلے اپنی خریداری کر لے، لیکن میں نے آئینے میں دیکھا کہ میری طرح وہ بھی اچک کر ایک طرف ہو گیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، کیونکہ آئینے میں دراصل وہ میرا اپنا ہی عکس تھا۔ آئینہ دیکھ کر اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ میں نے زور زور سے ہنس ہنس کر عرب دکاندار کو مخاطب کر کے یہ مصرعہ اتنی بار گنگایا کہ وہ تنگ آ گیا۔ پاگل سمجھ کر اس نے یہ احتیاط برتی کہ کوکا کولا کی قیمت پہلے وصول کی اور بوتل مجھے بعد میں دی۔ بوتل ابھی پوری خطرہ ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ دکاندار نے جھٹ کر اسے میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ گربن سے یہ گمان گزرا ہوگا کہ یہ مخبوط الحواس شخص کہیں خالی بوتل کو پتھر پر مار کر توڑ نہ ڈالے۔ اپنی اسی حیت قضائی پر کچھ حیران، کچھ پریشان اور کسی قدر خوشی میں یہ شہر گنگناتا حاجی کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا ایک کھیل خلقت نے بنایا، تماشا دیکھنے بھی تو نہ آیا۔ حاجی کیمپ میں مولم عبدالرزاق محبوب کا دفتر حاجیوں سے بدستور بھرا ہوا تھا۔ مکہ معظمہ میں نالے کے کنارے والے میرے چند سہلٹی ساتھی بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بابو ہم نے خواب دیکھا، عبد المصور نے 10 ریال رشوت لے کر تمہارا ریٹرن ٹکٹ بنا دیا ہے۔ ریٹرن ٹکٹ کا لفظ سنتے ہی میرا دل بلیوں اچھلنے لگا اور میں نے بے صبری سے پوچھا، عبد المصور کون ہے؟ بڑا چھٹا ہوا بدماش ہے، سہلٹی ساتھی نے کہا، نواکھلی میں 10 نمبری گنڈا تھا، اب بھاگ کر کئی برس یہاں آ بیٹھا ہے، حاجیوں کو گھیر گھار کر پیسے بٹورتا ہے، اب اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ میں نے پوچھا، یہیں کہیں حاجی کیمپ میں بیٹھا کسی کو ٹھگ رہا ہوگا، اول درجے کا لفنگا ہے، خدا کے لیے مجھے اس سے ملاؤ۔ میں نے منت کی، میرے سہلٹی ساتھی نے بہت منع کیا کہ میں اس لپیٹیے کے چکر میں نہ پڑوں، لیکن میری مسلسل منت سماجت پر وہ میرے ساتھ چل کر اسے تلاش کرنے پر راضی ہو گیا۔ بڑی تگ و دو کے بعد وہ ایک چائے کی دکان پر بیٹھا مل گیا۔ میں نے اپنا سمندری جہاز کا ٹکٹ نکال کر اسے دکھایا اور کہا، بھائی عبد المصور، یہ جدہ سے کراچی کا ٹکٹ ہے، میری درخواست ہے تم اسے ریٹرن ٹکٹ بنوا دو۔ عبد المصور نے بڑے زور کا کہہ کر لگایا، اللہ کی نگری میں واپس آنے کا ٹکٹ یہاں نہیں بنتا، اوپر بنتا ہے، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے 10 ریال اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، بھائی اوپر ہی سے بنوا دو۔ عبد المصور نے 10 ریال جیب میں ڈالے، ہاتھ اٹھا کر بنگالی زبان میں کچھ من من کی اور بولا، چلو ریٹرن ٹکٹ ہو گیا، اب چائے پلاؤ۔ دکان پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یہ تماشا دیکھ کر خوب ہنسے، انہوں نے عبد المصور پر بہت سی پھرتیاں کسیں اور میرا بھی خوب مذاق اڑایا۔ میرے سیلٹی دوستوں نے میری چھیڑ ہی ریٹرن ٹکٹ ڈال دی اور اب وہ مجھے میرے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ مذاق سے ریٹرن ٹکٹ کے لقب سے مخاطب کرتے تھے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ بات آ کر عبد المصور ہی کی پوری ہوئی، کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک بار اور حج اور 5 بار عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 2-3 روز بعد کراچی جانے والا جہاز جدہ کی بندرگاہ پر آ گیا۔ ہماری امبیسی کا عملہ حاجیوں کا الوداع کہنے آیا ہوا تھا، انہوں نے جہاز میں مجھے ایک سنگل کیبن دلوایا جو ایئر کنڈیشن تھا، اس میں فوم کے گدے کا برتھ تھا جس پر صاف ستھرا بستر لگا ہوا تھا، کیبن کا اپنا باتھ روم تھا، واش بیسن پر خوشبودار صابن کی نئی ٹکیاں پڑی تھی، دائیں بائیں مختلف سائز کے رنگ دار تولیے لٹک رہے تھے۔ کیبر میں داخل ہوتے ہی میری انا کا بے لگام گھوڑا، جسے میں اپنی دنست میں مکہ معظمہ میں نالے کے کنارے چھوڑ آیا تھا، دولتیاں جھاڑتا سر پٹ بھاگتا ہوا آیا اور ہن ہنا کر اس سر نو اپنے استھان پر کھڑا تھا ہو گیا۔ ساتھ ہی میرے ذہن میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی وہ غزل بھی دھند کی طرح چھا گئی جو حج کے دوران میری رگوں میں خون کی طرح رچ بس گئی تھی۔ یہ غزل ایک عجیب اور نادر فن پارہ ہے، ارکان حج، طواف کعبہ اور صاحب کعبہ کے حوالے سے ایک عاشق صادق کے جذب و مستی کا یہ ایک بے مثال اظہار ہے۔ رقتم چوبکا ہو بس کو تو کر دم، جب میں مکہ گیا تو میرے دل میں تمہارے کوچے کی آرزو تھی، دیدم رخ کعبہ ہو بس روح تو کر دم، کعبے کا رخ دیکھا تو تیرے تو دل میں تمہارا رخ دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی، محراب حرم گرچہ بے پیش نظر شد، اگرچہ حرم کعبہ کی محراب میری نظر کے سامنے تھی، من سجدہ ولے درخم ابرائے تو کردم، لیکن میں نے سجدہ صرف تیری تمہارے خم ابرو ہی میں کیا، در سعی و طواف و با عتیم با مقام میں، سعی میں طواف میں حتیم میں اور مقام ابراہیم پر، ہر سمت تمنا رخ نکوئے تو کر دم، ہر جگہ ہر طرف میں نے تیرے کوچے کے رخ کی تمنا کی۔
لبیک دعا خواں اما مخلوق بعرفات، میدان عرفات میں ساری مخلوق لبیک کہہ کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ چون قبلہ نما من، دل سوئے خود سوئے تو کر دم، لیکن میرا دل قبلہ نما کی طرح صرف تمہاری طرف متوجہ تھا۔ در عرصہ عرفات بپا حشر نمودم، اپنے دل میں تمہارے دل پسند قد کا تصور کر کے میں نے چوں یاد من آ قامت دل جوئے تو کر دم، میدان عرفات میں قیامت برپا کر دی۔ قربانی ایوان بمبی میکند آدم، قربان سر خود من بسر کوئے تو کر دم، مقام منع پر ایک دنیا جانوروں کی قربانی دیتی ہے، میں نے تمہارے کوچے کے سر پر اپنا ہی سر قربان کر دیا۔ وطن واپس پہنچ کر مجھے یہی محسوس ہوتا رہا کہ میں حج کی منزل طے کر کے نہیں بلکہ محض سراب منزل کے پیچھے بھاگ کر واپس آیا ہوں۔ خدا جانے تشنگی کا یہ احساس کبھی کم بھی ہوگا یا نہیں۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، صفحہ نمبر 423، جھوٹ فریب فراڈ اور ہرس کی دلدل۔ سر تو میں نے منع میں منڈوایا تھا لیکن اولے کراچی میں آ کر پڑے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن والوں نے بتایا کہ میری پوسٹنگ صبح پنجاب کے ڈائریکٹر آف انڈسٹری کے طور پر کر دی گئی ہے، اس لیے میں فوراً لاہور حاضر ہو جاؤں۔ یہ بے عجب بے تکی پوسٹنگ تھی۔ سنت و حرافت کا نہ تو مجھے کچھ علم تھا، نہ ہی اس کاروبار سے کچھ دلچسپی تھی۔ لاہور آ کر یہی بات میں نے وزیر اعلیٰ ملک فروز فنون سے کہی تو اور اس کام کے لیے اپنی ناموضوعیت کا کھل کر رونا رویا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور کہنے لگے اس پوسٹ پر آنے کے لیے بہت سے لوگ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو پیسے نہ بنائے۔ معلوم نہیں چیف منسٹر کی اس بات سے میری ستائش منظور تھی یا میری آزمائش، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے پنجاب کے ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی پوسٹ سونے کی کان سمجھی جاتی تھی۔ میرے پیش رو مسٹر بی اے قریشی قابل اور دانشدار افسر تھے، انہوں نے سالہ سال کی محنت سے اس محکمے کو نہایت اعلیٰ خطوط پر منظم کیا اور اتنے سینئر ہو گئے کہ ترقی پا کر یہاں سے تبدیل ہو رہے تھے۔ سنت و حرافت کے علاوہ انہیں ادب فنون اور علم اثار قدیمہ سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ اشعار چھوڑنے سے پہلے انہوں نے 2-2.5 ماہ پہلے مجھے اپنے سائے میں رکھ کر محکمے کے پیچ و خم سے آگاہ کیا، اور عالمی ٹریننگ کا یہ وقفہ میرے لیے بڑا مفید ثابت ہوا۔ شیخ مقصود صادق وزیر صنعت تھے، یہ امرتسر کے ایک امیر کبیر اور مشہور مسلم لیگی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بڑے شریف نفس، سیر چشم اور خوش باش انسان تھے، البتہ سیاست ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس لیے دفتری جگہوں کو سیاسی مسائلتوں پر بے دریغ قربان کرنا ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ذاتی لحاظ سے وہ بڑے صاحب کو اور شریف تھے۔ ان زمانے میں سیاسی مسائلہ دراصل سیاسی رشوت کا دوسرا نام تھا۔ ایک روز میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ ان کی کابینہ نے صوبہ میں بناسپتی گھی کی چند نئی فیکٹریاں قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ مجھے اس منصوبے کا بالکل پتہ نہ تھا، نہ محکمہ صنعت کے ذریعے اس قسم کی کوئی تجویز ہی کابینہ میں پیش کی گئی تھی۔ اس خبر کا شائع ہونا تھا کہ میرے دفتر میں فیکٹری لگانے کے خواہش مندوں کی درخواستیں دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئی۔ درخواستوں کے ساتھ پیروی کرنے والے سفارشی حضرات کا بھی تنتا بند گیا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں، کیونکہ مجھے اب تک اس فیصلے کے متعلق سرکاری طور پر کوئی اطلاع وصول نہ ہوئی تھی، اور دوسرے لوگوں کی طرح میری معلومات بھی فقط اخباری خبر تک محدود تھی۔ جب لوگوں کا دباؤ بڑھ گیا تو میں نے یہ صورتحال وزیر صنعت کے گوش گزار کی اور ان کی رہنمائی کا طلبگار ہوا۔ انہوں نے فرمایا درخواستیں داخل دفتر کرتے جاؤ اور لوگوں ملنے آئے انہیں خوش اسلوبی سے ٹالتے جاؤ۔ اس بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ اخبار میں شاید غلط خبر شائع ہوگی ہے، اس لیے میں نے تجویز پیش کی کہ اگر اس خبر کی تردید کر دی جائے تو ہماری جان بہت سے بکھیروں سے بچ جائے گی۔ خبر صحیح ہے، شیخ مقصود صادق نے فرمایا، نئی فیکٹریاں منظور ہوئی ہیں اور انہیں مستحق پارٹیوں میں تقسیم کا کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑی سبکی محسوس ہوئی، اور سرکاری لحاظ سے ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی پوسٹ نہایت بے ضرر فالتو اور غیر مؤثر نظر آنے لگی۔ میں نے وزیر صاحب سے گلہ کیا کہ اگر وہ اپنے ڈائریکٹر کو اس فیصلے سے قبل اعتماد میں نہیں لے سکتے تو کم از کم بعد میں ہی کچھ بتا دیا ہوتا۔ وزیر صاحب نے جواب دیا، یہ فیصلہ ایک ہنگامی ضرورت کے تحت کیا گیا تھا، سیاست میں ایسا کرنا ہی ہے۔ ان معاملوں میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی صنعتوں کے فیصلے اسی طرح ڈائریکٹر کے علم اور مشورے کے بغیر اوپر طے ہو جاتے ہیں۔ ان فیصلوں میں کسی مربوط ترقیاتی پلاننگ کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے۔ ان کے دارمدار زیادہ تر انواع اقسام کی مسہلت، خوشنودیوں اور عنایت فرمائیوں کا پر ہوا کرتا ہے۔ جہاں تک چھوٹی صنعتوں کا تعلق ہے، اس زمانے میں پنجاب میں بجلی سے چلنے والی کھڈیاں، پاور لومز اور آرٹ سلک کی گرم گزاری تھی۔ جسے دیکھو اس کے سر پر پاور لومز کا پرمٹ اور آرٹ سلک یارن کا امپورٹ لائسنس بنوانے کا سودا سمایا ہوا تھا۔ ارباب صنعت و تجارت کے علاوہ اسمبلیوں کے ممبر، سیاسی پارٹیوں با اثر کارکن، وزیروں کے حاشیہ نشین، کچھ بڑے افسروں کی بیگمات اور جلدی کمانے دولت کمانے کے دوسرے ریسا اسی لیلائے آرزو کے پیچھے ہاتھ دھو کر بڑے ہوئے تھے۔ اسی دھماکہ چوکڑی میں اگر کوئی سب سے پیچھے تھا تو وہ پشتینی نور باف تھا، جس کے ابو اجداد صدیوں سے کھڑیوں کی دستکاری کے ساتھ وابستہ چلے آ رہے تھے۔ انصاری تقاضا تو یہ تھا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جاتا اور اس کے بعد نئے آنے والوں کو کی باری آتی۔ رجسٹرار آف کوآپریٹو سوسائٹیز کے ساتھ مل کر ہمارے محکمے نے اس سلسلے میں بہت تھوڑی بہت کوشش بھی کی، لیکن نگار خانے میں توتی کی آواز کسی نے نہ سنی۔ پاور لومس کے پرمٹ مانگنے والوں کا زیادہ زور پانچ پانچ پاور لومس حاصل کرنے پر تھا۔ اس کے ساتھ انہی مقدار میں آرٹ سلک یارم کا امپورٹ لائسنس مل جاتا، جسے بلیک مارکیٹ کر کے خاطر خواہ منافع کمایا جا سکتا تھا۔ کچھ لوگ تو پاور لومس کا پرمٹ بھی دست بدست بلیک مارکیٹ میں بیچ ڈالتے تھے۔ مدودے چند لوگ جو اپنے پاور لومس خود چلانا چاہتے تھے، وہ بھی اپنی مشینوں کی تعداد پانچ سے زیادہ نہ بڑھاتے، کیونکہ اسی طرح وہ فیکٹری ایکٹ کی پابندیوں سے آزاد رہتے تھے۔ دو دو پاور لومز مانگنے والوں کی تعداد بھی بے شمار تھی۔ ان کا مقصد جو پرمٹ حاصل کر کے اسے بلیک مارکیٹ میں بیچنا ہی ہوتا تھا۔ ایسے بہت کم لوگ تھے جو ان مشینوں کو خود چلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وزیر صاحبان جب دوروں سے واپس آتے تو ان کے جلو میں پرمٹ لینے والوں کا ایک جمع وفیر لاہور پہنچ جاتا تھا، اور وزیروں کی سفارشات سے مزین درخواستیں لے کر میرے دفتر کا گھراؤ کر لیا تھا۔ سارے عرصے میں فقط ایک پرمٹ ایسا تھا جو میں نے اس قسم کی سفارش یا دباؤ کے بغیر جاری کیا تھا۔ ایک روز ہمارے ممتاز ادیب اور دانشوار مسٹر اے حمید مجھے ملنے آئے۔ وہ ان دنوں بیکار تھے اور پاور لومز کی کرشمہ سازی کا چرچا سن کر انہیں بھی اس لائن میں قسمت آزمائی کا خیال آیا۔ میں نے بڑی خاموشی سے انہیں اب چند پاور لوموں کا پرمٹ دے دیا۔ دو اڑھائی ماہ بعد وہ پھر سے میرے دفتر میں آئے اور بولے، اس کاروبار کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پرمٹ مجھے واپس کر دیا۔ اس کی دل نشین تحریروں کی طرح اس صاحب طرز دیپ کا کردار بھی اتنا صاف اور بے داغ تھا کہ اس نے اپنے پرمٹ کو بریک مارکیٹ میں بیچنا بھی گوارا نہ کیا۔ پاور لوم اور آرٹ سلک یارن کے علاوہ میرا براہ راست واسطہ گندگی کے ایک اور ڈھیر سے بھی تھا۔ اس کا تعلق تراکین وطن کی صنعتی املاک سے تھا۔ آزادی کے وقت جو ہندو اور سکھ بھارت چلے گئے تھے، وہ صبح پنجاب میں بہت سی فیکٹریاں، سینما گھر اور دیگر صنعتی ادارے چھوڑ گئے تھے۔ حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا کہ ان فیکٹریوں اور صنعتوں کا کسی صورت میں بند نہ ہونے دیا جائے، اور ان مسلمان مہاجرین کو رار کر دیا جائے جو اسی قسم کا کاروبار یا جائیداد بھارت میں چھوڑ آئے تھے۔ اس مقصد کے لیے ایک بورڈ قائم کیا گیا، اور ایک ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت سے میں بھی اس بورڈ کا ممبر تھا۔ بورڈ قائم ہوتے ہی درخواستوں کا ایسا سلاب امڈ آیا کہ الامان الحفیظ جو کلیم داخل ہوئے ان سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ امرتسر سے لے کر دلی، لکھنؤ اور پٹنہ تک جتنے صنعتی ادارے اور سینما گھر تھے، وہ زیادہ تر مسلمانوں ہی کی ملکیت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کچھ مطالبے ضرور جائز حقوق پر مبنی ہوں گے، لیکن بہت سے کلیم سلیم جھوٹ، فریب اور جیل سازی کی پیداوار تھے۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اتنا ہی بڑا کلیم ہوتا تھا، اور اس کی تہہ میں اتنا ہی بڑا جھوٹ اور فریب کار فرما تھا۔ کچھ لوگ بنفس سے نفیس بھارت جاتے اور وہاں پر متروکہ املاک کے کسٹوڈین کے دفتر میں بھی جال سازی کی فیکٹری کھلی ہوئی تھی۔ رشوت کے ریٹ مقرر تھے اور منہ مانگی رشوت دے کر ہر قسم کی ملکیت کی تصدیق کرائی جا سکتی تھی۔ اس صنعتی املاک کی تقسیم نے ہرس و ہوا کے جو دروازے کھولے، اس نے ہمارے معاشرے میں اخلاقی گھٹن، سڈن، بد اتواری، بد دیانتی، جھوٹ، فریب اور جیل سازی کو بڑا فروغ دیا۔ ایک روز میں اپنے دفتر سے گھر واپس آیا تو برامدے میں ایک صاحب بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے عربی لباس پہنا ہوا تھا، عطر کی خوشبو میں بسے ہوئے تھے۔ ان کی بڑی شاندار سیاہ داڑھی تھی۔ آنکھوں میں سرما تھا اور ہاتھ میں سفید منکوں کی تسبیح کھٹا کھٹ چل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی حال ہی میں عمرہ کر کے آئے ہیں اور کل رات داتا صاحب کے مزار پر مراقبہ کر رہے تھے۔ داتا صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ میری خدمت میں حاضر ہو کر مجھے تحفہ دیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک جائے نماز اور ایک تسبیح، آب زمزم کی ایک سر ببور کپی اور چند کھجوروں کا تحفہ دیا، اور ساتھ ہی فرمایا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر ان کے مزار پر حاضری دوں، آپ وضو کر کے تیار ہو رہے ہیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ یہ نادر شاہی حکم مجھے عجیب سا لگا، بھلا داتا صاحب کو کیا پڑی ہے کہ ایک اجنبی کو اس طرح میرے پیچھے بھگاتے پھریں۔ ان کی بات کا مجھے یقین تو نہ آیا، لیکن ان کی نورانی واضح قطعے کے سامنے صاف طور پر انکار کرنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ میں نے کسی اور وقت حاضری کا بہانہ بنایا تو وہ جلال میں آ گیا اور بزرگوں کے حکام کی نافرمانی کے سنگین نتائج سے مجھے خوب ڈرایا۔ ان کی چہل زبانی سے مرغوب ہو کر میں نے توان و کراہن اپنی کار میں بٹھایا اور داتا صاحب پہنچ گیا۔ داتا صاحب پہنچتے ہی 10-12 آدمیوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک صاحب نے سبز رنگ کی بریک ملبل دوپٹہ میرے سر پر پگڑی کے طور پر باندھ دیا۔ کچھ لوگوں نے میرے گلے میں گیندے کے پھولوں کے ہار ڈالے اور پھر وہ سب مجھے دھکم دکال کر ایک حجرے میں لے گئے۔ حجرے میں بیٹھتے ہی ناک خوانی شروع ہو گیا۔ پھر پلاؤ، زردہ، قورمہ، کباب، مرغ مسلم اور طرح طرح کی نعمتوں سے بھری ہوئی کعبوں میں کا تنتا لگ گیا۔ میں نے کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے صاف انکار کر دیا۔ صاحب نے سور مچایا کہ یہ داتا صاحب کا تبرک ہے، اسے کھا کر برکت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن میں نے معافی مانگ کر اٹھنے لگا تو اچانک عربی لباس والے بزرگ نے کاغذوں کا ایک پرندہ میرے حوالے کر کے کہا، آپ اسے گھر لے جا کر پڑھیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنے سے آپ کو فلاح نصیب ہوگی۔ یہ کاغذات ایک مترقع سینما ہاؤس کے الاٹمنٹ کے متعلق تھے۔ میں نے دفتر سے متعلقہ فائل نکلوا کر دیکھی تو یہ عقد کھلا کہ عربی لباس والے بزرگ ایک شہر کے لوکل باشندے اور پیر تھے۔ وہاں پر ایک مقامی سینما انہوں نے جال سازی سے اپنے نام الاٹ کرا رکھا تھا۔ اب انہوں نے درخواست دے رکھی تھی یہ الاٹمنٹ ان کے ہی نام کنفرم کر دی جائے۔ میں نے داتا صاحب والے ڈھونگ کا قصہ بورڈ کے ایک اور ممبر کو سنایا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت ان کے پاس کچھ اور طرح کا سامان لے کر تشریف لائے تھے اور غصے میں آ کر انہوں نے ان پر اپنا ٹائم چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا افسوس رہا کہ بورڈ نے صرف ان کی سینما کی الاٹمنٹ منسوخ کی اور ان پر جیل سازی کا مقدمہ دائر نہ کیا۔ ایک صاحب نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ وہ جو جائیداد بھارت چھوڑ کر آئے ہیں ان میں دلی کا لال قلعہ بھی شامل ہے، انہیں اس کی قیمت اور تاریخی عظمت کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا شجرہ نسب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ براہ راست ملتا ہے۔ ایک سرکس والے نے اپنے شیر کا معاوضہ مانگا تھا جس سے وہ بھارت چھوڑ کر آیا تھا۔ بورڈ کے ممبروں نے اسے بتایا کہ ہم تو صرف غیر منقولہ جائیداد کا معاوضہ دیتے ہیں، شیر تو چلتا پھرتا متحرک درندہ ہے، اس کا معاوضہ دینا بورڈ کے اختیار میں نہیں۔ سرکس والے نے برجستہ جواب دیا، صاحب شیر تو پنجرے میں بند رہتا ہے، پنجرہ تو غیر منقولہ ہے۔ ایک صاحب پانچ ٹانگے بھارت چھوڑ آئے تھے اور ان کے عوض کسی فیکٹری کے طرفگار تھے، ان سے بھی یہی کہا گیا کہ ٹانگے غیر منقولہ جائیداد کے شمار میں نہیں ہوتے، اس لیے ہمارا بورڈ ان کے معاوضہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس پر درخواست دہندہ نے کہا، جناب میرے ٹانگے غیر منقولہ تھے کیونکہ میں ان میں گھوڑے نہیں جوتا تھا۔ ایک شخص محمد دین نے ضلع لدھیانہ کے کسی گاؤں میں آٹا پیسنے کی مشین لگائی ہوئی تھی، اس نے اس کی مالیت 2,200 روپے درج کی ہوئی تھی، مشین خریدنے کی اصل رسید بھی درخواست کے ساتھ منسلک تھی۔ ہمارا بورڈ 5,000 سے زیادہ مالیت کے اثاثوں کا فیصلہ کرتا تھا۔ میں نے محمد دین سے کہا کہ اگر اس نے اپنی مشین کی قیمت 2,200 کی جگہ 5,000 روپے درج کی ہوتی تو بورڈ اسے ضرور معاوضہ دیتا کیونکہ اس کے کاغذات بڑے صاف اور سچے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اچھا میری قسمت صرف قیمت ہی صرف 2,200 روپے ہے تو میں 5,000 کیسے لکھ دیتا۔ میں نے کہا، تم یہ مشین 8 برس پہلے خریدی تھی، اب تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب تو اس کی قیمت 5,000 سے اوپر ہوگی۔ محمد دین ہمسہ صاحب، آپ بھی بڑے بھولے ہیں، پرانی ہو کر مشین ہو کر تو مشین کی قیمت گھٹتی ہے، بڑا نہیں کرتی۔ محمد دین کو ہم کچھ دے نہ سکے لیکن وہ ہمیں بہت کچھ دے گیا۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارے بورڈ کو جھوٹ، فریب اور لالچ کے جس طوفان بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس ماحول میں محمد دین جیسے انسان دیانت اور امانت اور پاکیزگی کے وہ ستون تھے جن کی برکت سے قومیں زندہ رہتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں۔ اسی زمانے میں حکومت پنجاب نے بورے والا میں ایک ٹیکسٹائل مل قائم کرنے کا ڈول بھی ڈال رکھا تھا۔ باقی بہت سے سرکاری منصوبوں کی طرح اس فیکٹری کی تعمیر میں بھی غیر معمولی تاخیر واقع ہو رہی تھی۔ مل کی تعمیر پر پی ڈبلیو ڈی کا جو عملہ معمول تھا، اس کا مستقل وویلا یہی رہتا تھا کہ رقم ختم ہو گئی ہے، مزید فنڈ فوراً فراہم کیے جائیں۔ ایک روز میں وزیر صنعت شیخ مسعود صادق کے ہمراہ بورے والا کی صورتحال کا معائنہ کرنے پر منشق ہوا کہ تخمینہ سے کہیں زیادہ رقم خرچ ہو چکی ہے، لیکن کام ابھی تک جوں کا توں ادھورا پڑا ہے۔ پی ڈبلیو ڈی کے چند سینئر افسران کو جمع کر کے وزیر صاحب نے ان کا خوب آڑے ہاتھوں لیا اور یہ دھمکی دی کہ اگر تم لوگوں کا ہاضمہ بڑا تیز ہے، سارے کا سارا بجٹ ہضم کر بیٹھے ہو اور کام ابھی پورا نہیں ہوا، اب اگر مزید رقم نہیں آئے گی، دو ماہ کے اندر کام ختم نہ ہوا تو ہماری بجائے پولیس ہتھکڑیاں لے کر آئے گی۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور خدا خدا کر کے فیکٹری کی تعمیر پایا تکمیل تک پہنچی۔ دور اندیشی سے کام کرنے صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس ٹیکسٹائل مل کو چلانے کے لیے مناسب شرائط پر حبیب بینک کے حوالے کیا جائے، ورنہ فیکٹری کی کارگزاری بھی محکمانہ سرخ پیتے میں الجھ کر رہ جائے گی۔ اس سلسلے میں حبیب بینک کے جو نمائندے چند بار مجھے ملنے آئے، ان سے میں بہت متاثر ہوا۔ یہ جوان سال خوش لباس اور خوش کلام نمائندے اپنے بینک کی نمائندگی نہایت رکھ رکھاؤ، خوش اخلاقی اور خود داری اور صاف گوئی نبھاتے تھے۔ ان کا نام آغا حسن آبدی اور ابن حسن برنی تھا۔ متروکہ سنتوں کی الاٹمنٹ حاصل کرنے والے جس فریب فراڈ اور حرص کے مارے ہوئے ہجوم سے نپٹ کر جب ان دو حضرات سے ملاقات ہوتی تھی تو اچانک محسوس ہوتا تھا کہ جیسے تازہ ہوا کا جھونکا آ جائے گا۔ بورے والا مل کے علاوہ کبھی کبھی ادب، آرٹ اور موسیقی پر بھی گفتگو ہو جاتی تھی۔ سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر میں نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ کوئی خاص یا غیر معمولی سلوک نہیں کیا، لیکن یہ ان کے حسن اخلاق کی دلیل ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے میرے ساتھ انتہائی بادب، بے لوس، بے رایہ اور بے غرض دوستی کا رشتہ نبھایا۔ بینکاری کی دنیا میں آج آغا حسن عبدی کا نام سارے جہاں میں نہایت آب و تاب سے گونج رہا ہے۔ بینک یو بی ایل لاہور، بینک لاہور کی برانچ سے اٹھ کر انہوں نے بینکاری کی عالمگیر برادری میں جو مقام پیدا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ، لیکن یہ حیرت انگیز کامیابی ان کی خوش اخلاقی، خوش کلامی اور انسان دوستی پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوئی۔ اپنے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر دنیا بھر میں مشین کی طرح کام کرتے ہوئے کبھی بھی اگر کہیں ان کا پرانا دوست یا رفیق آ جائے تو اس کے ساتھ خلوص اور اتفاق سے ملنے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ ان کی شدید مصروفیات کا یہ عالم مسابقات وہ ایک ایک ملک کے چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتے، لیکن کوئی دوست مل کر گھنٹوں بیٹھا رہے وہ کسی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ بار بار اپنی گھڑی کی جانب ہی نگاہ ڈالتے ہیں۔ حبیب بینک میں تقریباً 12 سال گزارنے کے بعد انہوں نے یو بی ایل یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی، جس نے پاکستان میں بینکاری کو ایک نئی روش اور ایک نئے معیار سے روشناس کیا، دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل بینک کے ہمارے وطن کا ساتھ یہ دوسرا سب سے بڑا بینک مان لیا گیا، جس کی پاکستان میں 912 اور بیرون ملک 24 برانچیں گئیں۔ اندرونی برانچوں میں 224 شاخیں مشرقی پاکستان میں قائم تھی۔ یو بی ایل نے بین الاقوامی سطح پر خاص رنگ جمایا اور خلیج کی امارات سمیت مشرق وسطی میں تیل کی دولت ابلنے والے ممالک کے ساتھ گہرے مضبوط تعلق استوار کیے۔ بھٹو صاحب کی حکومت نے جب یو بی ایل کو میاں لیا گیا تو آغا صاحب نے بھی اپنی مہارت کا رخ مغرب کی جانب موڑ دیا۔ مغربی دنیا میں حسن آغا عبدی کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی حقیقت میں ایک افسانے سے بھی زیادہ عجیب اور حیران کن ہے۔ انہوں نے بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کے نام سے ایک بین الاقوامی ادارہ قائم کیا، جس کے صدر وہ نشین وہ خود ہیں۔ یہ بینک ایک واحد اور مکمل بلذات ادارہ نہیں، بلکہ اپنے ساتھ ملاک ایک وسیع اور متنوع نظریاتی فنون کے اداروں کے مجموعے کا مرکز ہے۔ تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن کے بھی اس مجموعے کا ایک حصہ ہے۔ سی سی اینڈ آئی کی دنیا بھر کے 70 ممالک میں 350 سے زائد شاخیں کام کر رہی ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نمبر 100 لیڈر ہال سٹریٹ لندن میں ہے۔ اسی گلی میں ذرا سے فاصلے پر وہ مقام ہے جہاں پر 31 دسمبر 2016 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی گئی، جس نے رفتہ رفتہ برطانیہ کی ایسی شہنشاہی کی داغ بیگ ڈالی کہ جس کی حکومت پر سورج کبھی غروب نہ ہوتا تھا۔ اکتوبر 1981 میں لندن میں وہاں کے ایک مشہور رسالے نیو اسٹیٹس میں شمارہ میری نظر سے گزرا، اس چیز کے سر ورق پر آغا حسن آبدی کی بڑے سائز کی تصویر، رنگین تصویر تھی، جس کے نیچے تھا ہائی اسٹریٹ کا بینکر جو حکومتیں خرید لیتا ہے۔ رسالے کے اندر بی سی سی آئی کے حوالے سے آغا صاحب کے بارے میں چار صفحات ذیل مضمون بھی درج تھا۔ مضمون کا فکرہ حسد، رقابت، خوف اور نفرت کی بھٹی میں بجھا ہوا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ صاحب مضمون کے مطابق بی سی سی اینڈ آئی ایک ایسا بینک تھا جو خطرناک تیز رفتاری کے دنیا کے گوشے میں پھیل رہا تھا۔ اس مضمون کے مطابق جنوبی امریکہ، لاطینی امریکہ، افریقہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ اور بہت سے اہم کاروباری مراکز میں پہنچ جمانے کے علاوہ انگلستان میں بھی اس کی 50 سے اوپر برانچز قائم ہو چکی تھیں۔ ترقی اور وسعت کی یہ تیز رفتاری انگلستان کے اونگتے ہوئے سست روح، سرد مہر، بے حص اور سرخ پیتوں میں لپٹے ہوئے غیر مثالی بینکوں کے لیے ایک زبردست خطرے کا نشان بن گئی تھی۔ ایک طرح سے ایک پاکستانی اس کو قائم کر کے برطانوی سامراج کی 1.5-2 صدی کا قرضہ کم از کم اقتصادی شعبے میں بڑی کامیابی سے چکا رہا تھا۔ اس تنقیدی اور تکسیسی مضمون کے مطابق بی سی سی اینڈ آئی کی مثال ترقی اور تعمیر کا راز اس کے پریزیڈنٹ آغا حسن آبدی کی مالیاتی اور اقتصادی مہارت میں نہیں بلکہ ان کی سیاسی شعبہ بازی میں مضمر تھا۔ اس سیاسی مہارت کو لے کر بہت سے ملکوں کے سربراہوں اور حکومتوں کو اپنی مٹھی میں رکھتے تھے اور ان کی سرپرستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بینک کو ترقی دیتے تھے۔ یہ مضمون پڑھ کر مجھے یہ کرید لگ گئی کہ میں آغا حسن صاحب سے مل کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کا اصلی راز کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف حسد اور بغض کے اتنے بڑے بدنام کن شعلے بھڑک رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد لیڈن ہال اسٹریٹ والے ہیڈ کوارٹر میں مجھے یہ موقع مل گیا۔ بینک کی 5-6 گھنٹے کی طویل میٹنگ سے فارغ ہو کر جب وہ مجھے ملے تو ہشاش بشاش تھے۔